السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ افغان طالبان نے پاکستان میں موجود امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیل ذات سے ملاقات کی ہے۔ رائٹرز کے مطابق افغان طالبان اور ظلم خلیل ذات کی ملاقات ایک گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہی، جس میں باضابطہ مذاکرات پر بات نہیں ہوئی۔ البتہ فریقین نے اعتماد کی بحالی پر زور دیا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا مسئلہ اٹھانے پر ملائیشیا اور ترکی پر سخت نکتہ چینی کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ اس کا اندرونی معاملہ ہے۔ افغان سیکیورٹی فورسز نے ہلمند صوبے کے ناحیے سراج ضلع کی طالبان جیل سے 13 قیدی رہا کروا لیے ہیں۔ بھارت کی فضائیہ کے سربراہ راکیش کمار نے اعتراف کیا ہے کہ 27 فروری 2019 کو بڈگام میں تباہ ہونے والا MI-17 ہیلی کاپٹر انڈین ایئر فورس کے میزائل سے ہی تباہ ہوا تھا۔ نقل مکانی سے متعلق عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ اس سال 1000 سے زیادہ افراد افریقہ سے بحیرہ روم کے راستے پناہ کی تلاش میں یورپ آتے ہوئے لقمہ اجل بن جائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر ملکی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ ان کے سیاسی حریفوں کے خلاف تحقیقات میں مدد دیں، اور عراق میں حکومت مخالف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور ہانگ کانگ کی حکومت نے جمعے کو عوامی احتجاجوں میں لوگوں کے نقاب پہننے پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ افغان طالبان نے پاکستان میں موجود امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیل ذات سے ملاقات کی ہے۔ افغان طالبان کا 12 رکنی وفد ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں اسلام آباد میں موجود ہے، جس نے جمعرات کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ وفود کی سطح پر دفتر خارجہ میں ہونے والی ملاقات میں پاکستان فوج کے خفیہ ادارے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے۔ خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق افغان طالبان کے وفد نے جمعرات کو ہی امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت سے بھی ملاقات کی ہے۔ البتہ فریقین نے اعتماد کی بحالی پر زور دیا ہے، اور یہ ملاقات ایک گھنٹے سے زائد وقت جاری رہی، جس میں باضابطہ مذاکرات پر بات نہیں ہوئی۔ پاکستان کے سینئر حکام کا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رائٹرز کو بتایا ہے کہ طالبان اور ظلم خلیل ذات کی ملاقات کا اہتمام کرانے کے لیے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا مسئلہ اٹھانے پر ملائیشیا اور ترکی پر سخت نکتہ چینی کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ اس کا اندرونی معاملہ ہے۔ اس نے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جہاد کی بات کہنے پر ان پر بھی نکتہ چینی کی ہے، جبکہ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگرچہ دفعہ 370 کا خاتمہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن انسانی حقوق کا معاملہ بین الاقوامی تشویش کی بات ہے۔ خاص طور پر اقوام متحدہ میں اب تک ایک متنازع مسئلہ ہونے کی وجہ سے یہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ افغان سیکیورٹی فورسز نے ہلمند صوبے کے ناحیے سراج ضلع کی طالبان جیل سے 13 قیدی رہا کروا لیے ہیں۔ وزارت دفاع کے ترجمان فواد آوان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان خصوصی فورسز نے گزشتہ رات یہ آپریشن کیا تھا۔ اسی اثنا میں غزنی صوبے کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان نے اس صوبے کے خواجہ عمری ضلع سے 35 مقامی شہریوں کو اغوا کر لیا ہے۔ مقامی شہریوں اور غزنی صوبے کی کونسل کے ایک رکن حسن رضا یوسفی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان نے گزشتہ رات ان کے گاؤں پر حملہ کیا اور 35 نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ضلع سربراہ احمد ضیاء یعقوبی نے بتایا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور قبائلی بزرگ طالبان سے ان قیدیوں کو چھڑانے میں کام کر رہے ہیں۔ بھارت کے فضائیہ کے سربراہ راکیش کمار نے اعتراف کیا ہے کہ 27 فروری 2019 کو بڈگام میں تباہ ہونے والا MI-17 ہیلی کاپٹر انڈین ایئر فورس کے میزائل سے ہی تباہ ہوا تھا۔ بھارتی نیوز چینل انڈیا ٹوڈے کے مطابق جمعے کو پریس کانفرنس کے دوران فضائیہ کے سربراہ نے کہا کہ 27 فروری کے واقعے سے متعلق تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں، جس کے مطابق یہ ہماری غلطی تھی کہ ہمارے ہی میزائل نے اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا۔ نقل مکانی سے متعلق عالمی تنظیم OIM کا کہنا ہے کہ اس سال 1,000 سے زیادہ افراد افریقہ سے بحر روم کے راستے پناہ کی تلاش میں یورپ آتے ہوئے لقمہ اجل بن جائیں گے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن نے بتایا ہے کہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں بحر روم نقل مکانی کرنے والوں کا سب سے زیادہ جان لیوا روٹ ہے۔ OIM کے اعداد بتاتے ہیں کہ اس سال بھی ابھی تک 994 مرد، خواتین اور بچے بحر روم کا سفر کرتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ابھی 3 ماہ باقی ہیں اور OIM کا کہنا ہے کہ سال ختم ہونے تک مرنے والوں کی تعداد 1,000 سے تجاوز کر جائے گی۔ OIM کے ترجمان جوئل مل کا کہنا ہے کہ یہ چھٹا سال ہوگا جب بحر روم سے سفر کرتے ہوئے ایک سال میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1,000 سے تجاوز کر جائے گی۔ ان کا کہنا تھا،
Well, I would think that if they were honest about it, that
these data, tragic as they are the lowest number recorded at this point in the year since 2014. However, as shown, this drop is linked mostly to the reduction in the number of people attempting the crossing.
ملمین کہہ رہے ہیں کہ یہ دردناک ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ سن 2014 سے لے کر اس مہینے تک یہ اعداد کسی بھی سال میں سب سے کم ہیں۔ تاہم یہ کمی اس وجہ سے ہے کہ اب کم لوگ بحر روم کے ذریعے یورپ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر ملکی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ ان کے سیاسی حریفوں کے خلاف تحقیقات میں مدد دیں، اور یوں انہوں نے کھلے عام ایک ایسے اقدام کو دہرایا ہے جو پہلے ہی ان کے خلاف مواخذے کی کاروائی کا سبب بنا ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بات جمعرات کی صبح وائٹ ہاؤس کے ساؤتھ لان میں اخباری نمائندوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہی۔ صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ 25 جولائی کی ٹیلی فون کال کے دوران انہوں نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے اصل میں کس خواہش کا اظہار کیا تھا جو شکایت کا موضوع قرار پایا۔ صدر نے کہا کہ میں اس بات کی سفارش کروں گا کہ وہ بائیڈن خاندان کے معاملے پر تفتیش کا آغاز کریں۔ اور امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے خبر دی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یوکرین کے 2 چوٹی کے مندوبین نے اگست میں ایک مسودہ تیار کیا تھا جس میں پابند کیا گیا تھا کہ یہ ملک تحقیقات کا آغاز کرے جو امریکی صدارت کے لیے ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کے متعلق ہو۔ اور امریکہ کے ایوان نمائندگان میں صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی جمعرات کے روز جاری رہی، اور یوکرین کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے کرٹ واکر سے ایوان کی 3 کمیٹیوں کے نمائندوں نے بند دروازے میں انٹرویو کیا۔ واکر نے حال ہی میں اپنے منصب سے استعفیٰ دیا ہے۔ کیپیٹل ہل پر جمعرات کے دن واکر کی آمد پر توقع یہی تھی کہ ان سے ٹرمپ اور یوکرین کے صدر کے درمیان جولائی میں ہونے والی ٹیلی فون کال کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے۔ مواخذے کی کارروائی اور چھان بین کا عمل ایک وسل بلور کی شکایت پر ہوا ہے جو گزشتہ ہفتے منظر عام پر آئی، جس میں کہا گیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے یوکرین کے صدر پر دباؤ ڈالا کہ وہ ان کے ذاتی وکیل روڈی جولیانی اور اٹارنی جنرل ولیم بار سے ان کے خصوصی نمائندوں کی حیثیت سے ملاقات کریں۔ واکر نے اس شکایت کے منظر عام پر آنے کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا۔ اسی دوران صدر ٹرمپ سے ایک سوال کیا گیا جب وہ وائٹ ہاؤس سے روانہ ہو رہے تھے کہ یوکرین لیڈر کے ساتھ اپنی فون کال میں وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کے جواب میں صدر نے کہا،
Well, I would think that if they were honest about it, they'd start a major investigation into the Biden.
وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، میرے خیال میں اگر وہ دیانتداری سے کام لیں تو انہیں بائیڈنز کے بارے میں وسیع پیمانے پر چھان بین کا آغاز کرنا چاہیے، اور یہی سادہ سا جواب ہے۔ اس طرح چین کو بھی بائیڈن کے خلاف چھان بین شروع کرنی چاہیے، کیونکہ جو کچھ چین میں ہوا وہ اسی حد تک خراب تھا جو کہ یوکرین میں ہوا۔ لیکن ٹرمپ کے اس بیان کے بعد ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ایڈم شیف نے اپنے ٹویٹر پیغام میں فوری رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صدر اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے غیر ملکی لیڈروں پر دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ وہ ان کے سیاسی مخالفین کے خلاف چھان بین کریں۔ ان کے اس نوعیت کے بیانات سے ہمارے کام کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جمعرات کے روز واکر سے ہونے والی پوچھ گچھ ایوان کی انٹیلیجنس، خارجہ امور اور نگراں کمیٹیوں کی مشترکہ کوشش تھی۔ عراق میں حکومت مخالف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ وزیراعظم عادل عبد المہدی نے کہا ہے کہ حکومت نے مظاہرین کے مطالبات سن لیے ہیں، لہذا وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ دارالحکومت بغداد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں کرفیو کے نفاذ کو کڑوی گولی قرار دیتے ہوئے عراقی وزیراعظم نے کہا کہ امن و امان کے پیش نظر شہریوں کو یہ گولی نگلنا پڑے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/VOA اردو۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا مسئلہ اٹھانے پر ملائیشیا اور ترکی پر سخت نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اس کا اندرونی معاملہ ہے۔ اس نے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جہاد کی بات کہنے پر بھی ان پر نکتہ چینی کی ہے، جبکہ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگرچہ دفعہ 370 کا خاتمہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن انسانی حقوق کا معاملہ بین الاقوامی تشویش کی بات ہے، خاص طور سے اقوام متحدہ میں اب تک ایک متنازعہ مسئلہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے نئی دہلی سے سہیل انجم نے۔
بھارت نے حال ہی میں ختم ہونے والے اقوام متحدہ کے اجلاس میں ترکی اور ملیشیا کی جانب سے جموں کشمیر کا مسئلہ اٹھانے پر اظہار افسوس کیا اور اسے جانبدارانہ اور غیر حقیقی قرار دیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے کہا کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ یاد رہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہوئے جموں کشمیر میں پابندیاں نافذ کرنے کے لیے بھارت پر تنقید کی تھی، جبکہ ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے الزام عائد کیا تھا کہ ان کے الفاظ بھارت نے حملہ کر کے جموں کشمیر پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے نئی دہلی سے اپیل کی تھی کہ وہ اسلام آباد کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو حل کرے۔ عالمی امور پر گہری نظر رکھنے والے سینئر تجزیہ کار پروفیسر اشتیاق دانش نے کہا کہ اس وقت پاکستان، ترکی اور ملیشیا تینوں ممالک ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے ہیں۔ ان کے خیال میں شاید اسی لیے ترکی اور ملیشیا نے کشمیر کے معاملے پر پاکستان کی حمایت کی، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ دفعہ 370 کو ختم کرنا بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن انسانی حقوق کی خلاف ورزی اندرونی معاملہ نہیں۔
بہت ساری چیزیں جنہیں ہم انٹرنل سمجھ کے سوچتے ہیں، دنیا نہیں بولے، دنیا کا اپنا پرسپشن ہے، وہ سمجھتے کہ انٹرنل نہیں ہے، ہیومن رائٹس کا وائلیشن جو ہے سبھی لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بولتے جہاں بھی ہوتا ہے۔ تو اس لوگ کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو ملیشیا میں بیسیکلی جو کرٹیسزم بھی تھی وہ کچھ ایسی بڑی سخت قسم کی نہیں تھی، اور زیادہ تر ہیومن رائٹس ایشو کو لے کے تھی پرائم منسٹر مہاتر کی۔ اور اس کے باوجود دونوں ترکی نے بھی اور مہاتر محمد نے بھی یہ بات بھی کہی کہ دونوں ملکوں کو بیٹھ کے مسئلہ حل کرنا چاہیے۔
رویش کمار نے کرتارپور صاحب کوریڈور کھولنے کی افتتاحی تقریب میں بھارت سے کسی سیاسی شخصیت کی شرکت کے بارے میں کہا کہ وہ کسی انفرادی شخص کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے، لیکن موجودہ حالات میں کسی وزیر کا وہاں جانا درست نہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اور جیسا کہ ابھی سہیل انجم بھی بتا رہے تھے، جانتے ہیں کہ کرتارپور راہداری میں بھارت کی قیادت کی شرکت یا عدم شرکت کے بارے میں تجزیہ کاروں کی کیا رائے ہے۔ یہ رپورٹ تیار کی ہے اسد حسن نے۔
جسدیپ سنگھ امریکہ میں سکھ برادری کی ایک بڑی تنظیم سکھ آف امریکہ کے چیئرمین ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہتے ہیں کہ کرتارپور پر حاضری ایسے ہی ہے جیسے مسلمان خانہ کعبہ میں حاضری دیتے ہیں، اس معاملے کو سیاست سے دور رکھتے ہوئے آسانیاں پیدا کی جائیں۔
میری جی سب سے پہلے تو یہ پاکستان نے جو فیصلہ لیا ہے کرتارپور صاحب کوریڈور کھولنے کا، یہ ایک بہت ہی ایتیہاسک فیصلہ تھا، اور سکھ کمیونٹی پوری دنیا میں اس فیصلے سے پاکستان کی جتنا تھینکس کرے اتنا کم ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ گرو نانک کی جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کی چادر کا بٹوارا ہوا تھا ہندو اور مسلمانوں میں, اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ریڈ کلف کی لائن نے دو ملکوں کو بانٹا تھا. اور آج وہاں پہ پاکستان نے پہل کر کے جو یہ کرتارپور کوریڈور بنا رہی ہے, میرے حساب سے یہ پھر سے ایک پیس کا برج بن رہا ہے اس جگہ پہ, جو کہ بہت بڑی بات ہے. یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اتنی پرابلمز ہو رہی ہیں دونوں کنٹریز میں, اس کے باوجود جو کرتارپور کوریڈور ہے یہ بالکل چل رہا ہے اپنی جگہ پہ. دونوں کنٹریز آج بھی مل رہی ہیں اور میٹنگز چل رہی ہیں, اور ہمیں یہ سیاست سے بالکل دور رکھنا چاہیے. آپ چھوڑیے منموہن سنگھ جائیں نہ جائیں, لیکن لاکھوں سکھ جو ہیں وہ جائیں گے, اور جب وہ اس کوریڈور سے جائیں گے ان کی دعائیں پاکستان کے لیے ہوں گی, پاکستان کے لوگوں کے لیے ہوں گی, اور وہ ایموشنز ہوں گی جو ایک میرے مسلمان بھائی کو جب وہ مکہ جاتے ہیں مدینہ جاتے ہیں جب صفا مروہ کرتے ہیں تو وہاں جو ان کی فیلنگز ہوتی ہیں وہ ہر سکھ میں ہوگی.
امتیاز عالم پاکستان کے معروف صحافی اور تجزیہ کار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ہندوستان کی صرف سکھ قیادت کو دعوت نہ دیں بلکہ سب کو اس تقریب میں شرکت کے لیے بلائیں.
دیکھیے پہلے ان کی طرف سے کوئی دعوت نامہ تو جائے, کیونکہ یہ دونوں ملکوں کا اتفاق اس پر ہو چکا اور اگریمنٹ اب فائنل ہی ہے تقریباً, تو اس سے فالو اپ کرنا چاہیے. حالات پہلے ہی بہت خراب ہیں, اس سے کچھ تھوڑی سی فضا میں تبدیلی آئے گی. یہ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں جیسے منموہن سنگھ ہیں یا کیپٹن صاحب ہیں جو چیف منسٹر ہیں اس پنجاب کے, ان کا کہنا کہ وہ جتھے کا حصہ ہوں گے, یہ ظاہر کرتا ہے کہ کتنا دباؤ ہے ہندوستان کے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اس کنفلکٹ کا, صورتحال کا. اب حکومت کی طرف سے دعوت نامہ جانا چاہیے ہندوستان کی گورنمنٹ کو, یہ معاملہ تو سیاست سے علیحدہ رکھا گیا تھا, اس پر سے سیاست نہ کھیلی جائے تو اچھا ہے. پاکستان کو دعوت نامہ سب کو دینا چاہیے, اور وہ اگر نہیں آتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے.
کرتارپور راہداری 9 نومبر کو زائرین کے لیے کھول دی جائے گی. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کشمیر کی خود مختاری کی حامی تنظیم جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ کے سرگرم کارکنوں نے ایل او سی عبور کر کے سری نگر پہنچنے کے لیے مظفر آباد کی طرف سفر شروع کر دیا ہے. بہرحال پاکستان کے سرحدی ضلع جہلم ویلی کی انتظامیہ نے مارچ کے شراکا کو چکھوٹی پہنچنے سے پہلے ہی روکنے کے انتظامات کر لیے ہیں. مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ.
کشمیر کی خود مختاری کی حامی تنظیم جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے حامیوں نے چکوٹھی کے مقام سے جنگ بندی لائن عبور کرنے کے لیے پاکستانی کشمیر کے مختلف علاقوں سے جمعے کے روز مظفر آباد کی طرف سفر شروع کیا. کاروں اور موٹر سائیکلوں پر سوار قوم پرست تنظیم کے حامی تنظیم کے جھنڈے اور کشمیر کی علیحدگی کی تاریخ کے بانی مقبول بٹ کی تصاویر اور بینرز آویزاں کیے ہوئے مختلف علاقوں سے دارالحکومت مظفر آباد کی طرف گامزن ہیں, جہاں وہ رات قیام کے بعد ہفتے کے روز جنگ بندی لکیر عبور کرنے کے لیے چکوٹھی کی طرف روانہ ہوں گے. لیکن سرحدی ضلع جہلم ویلی کی انتظامیہ نے انہیں جنگ بندی لائن سے 10 کلومیٹر دور چناری کے مقام پر روکنے کا عندیہ دیا ہے. ضلع جہلم ویلی کے سینئر پولیس آفیسر ارشد نقوی نے بتایا کہ بھارتی فوج کی طرف سے مارچ کرنے والوں پر فائرنگ کی دھمکی کے پیش نظر مارچ کے شرکا کو جنگ بندی لائن کے قریبی قصبے چکوٹھی تک نہیں جانے دیا جائے گا. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ترجمان رفیق ڈار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اگر انہیں جنگ بندی لائن کی طرف جانے سے روکا گیا تو وہ حفاظتی دستوں سے متصادم نہیں ہوں گے.
دیکھیں جی, ہم پیسفلی جا رہے ہیں, ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ کوئی ہم بالکل پرامن طریقے سے جا رہے ہیں. ہم نے اپیل کی ہے حکومت سے کہ ہمیں جانے دیا جائے.
کے خاتمے کے بعد جنگ بندی لائن کو عبور کرنے کے لیے اب تک کئی مارچ ہو چکے ہیں, لیکن انتظامیہ کی طرف سے مارچوں کے شرکا کر ایل او سی کی طرف نہیں بڑھنے دیا گیا کہ بھارتی فوج ان پر فائر کرے گی. اس سے قبل جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی طرف سے 12 فروری 1992 کو ایل او سی عبور کرنے کے لیے چکوٹھی کی طرف مارچ کیا گیا تھا, جو چکوٹھی سے 5 کلومیٹر پیچھے روک دیا گیا. روشن مغل, اردو وی او اے, مظفر آباد.
ایک بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی اطلاعات کے مطابق افغان طالبان نے پاکستان میں موجود امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد سے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے, جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے گزشتہ ماہ افغان امن مذاکرات معطل کرنے کے فیصلے کے بعد طالبان اور امریکہ کے سفارتکار کے درمیان ہونے والی پہلی ملاقات ہے. لیکن امریکہ, پاکستان یا طالبان نے تاحال اس ملاقات کی تصدیق نہیں کی ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
افغان طالبان کا 12 رکنی وفد ملا عبد الغنی برادر کی سربراہی میں اسلام آباد میں موجود ہے. انہوں نے جمعرات کو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی تھی. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق افغان طالبان کے وفد نے جمعرات کو ہی امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد سے ملاقات کی ہے. امریکی سفارتکار اور طالبان رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات ایسے وقت ہوئی ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ افغان امن مذاکرات کی منسوخی کا اعلان کیا تھا. خبر رساں ادارے کے مطابق افغان طالبان اور امریکی سفارتکار کے درمیان ملاقات ایک گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہی جس میں باضابطہ مذاکرات پر بات نہیں ہوئی. البتہ فریقین نے اعتماد کی بحالی پر زور دیا ہے. پاکستان کے سینئر حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رائٹرز کو بتایا کہ طالبان اور خلیلزاد کی ملاقات کا اہتمام کرانے کے لیے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے. تاہم امریکہ، پاکستان یا طالبان نے تاحال اس ملاقات کی تصدیق نہیں کی ہے. تاہم قبل ازیں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان کے ایک نجی ٹی وی چینل ہم نیوز سے جمعرات کی شب گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ طالبان وفد کی زلمے خلیلزاد سے بھی ملاقات ضرور ہوگی. ان کے بقول پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا.
پاکستان کی خواہش ہے کہ مذاکرات بحال ہوں، امن وہاں ہو، استحکام ہو، جو وہاں تشدد ہے اس میں کمی ہو، سیز فائر ہو، تاکہ لوگ سکون کی زندگی گزار سکیں.
پاکستان کے سابق سفارتکار رستم شاہ محمد کا کہنا ہے کہ خلیلزاد اور طالبان کے درمیان ہونے والی ملاقات ان کے بقول افغان امن مذاکرات کی بحالی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے.
کچھ امریکن ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ جو سسپینشن تھا، ٹرمینیشن تھا، یہ ٹھیک نہیں تھا. اور طالبان کی طرف سے بھی کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ وہ بعض نکات پہ ہو سکتا ہے کہ وہ فلیکسیبلٹی دکھائیں اور زیادہ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر لوگ جنگ سے تنگ آ گئے ہیں اور طالبان پہ دباؤ بڑھ رہا ہے. تو یہ چند عوامل ایسے ہیں جن کی بنیاد پہ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ پیس پروسیس جو ہے یہ دوبارہ شروع ہو جائے.
ادھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے افغان امن بات چیت شروع کرنے کا کوئی اندیا نہیں دیا گیا ہے جو انہوں نے گزشتہ ماہ کابل میں ہونے والی خودکش حملے کے بعد منسوخ کر دی تھی جس میں ایک امریکی فوجی سمیت 12 افراد ہلاک ہوئے تھے. جمعرات کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ طالبان کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور ان کے بقول طالبان کابل میں ہونے والے حملے کے بعد ابھی تک سنبھل نہیں سکے ہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
کراچی میں 6 سال قبل قتل کی جانے والی اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی ڈائریکٹر اور سماجی کارکن پروین رحمان کے قتل کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ نے تحقیقاتی ٹیم کو مزید مہلت دے دی ہے. اس سے قبل کیس میں قائم کی جانے والی دو تحقیقاتی ٹیمیں قتل کے محرکات کی تہہ تک پہنچنے میں ناکام رہی تھیں. کراچی سے محمد ثاقب کی ایک رپورٹ.
سندھ پولیس نے 6 سال قبل کراچی میں قتل ہونے والی مشہور سماجی کارکن اور اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی ڈائریکٹر پروین رحمان کے قتل کی تحقیقات مکمل کرنے کے لیے عدالت سے مزید 2 ماہ کا وقت مانگ لیا ہے. سپریم کورٹ نے اس پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 6 سال سے قانون نافذ کرنے والے ادارے قتل کے اصل محرکات تک پہنچنے میں کیوں ناکام رہے. پروین رحمان کو مارچ 2013 میں اس وقت نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا جب وہ دفتر سے واپس گھر جا رہی تھیں. گزشتہ 6 سالوں کے دوران پولیس نے اس قتل کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کیا ہے اور ان ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں مقدمہ آخری مراحل میں ہے. تاہم عدالت نے اس کیس میں مزید کارروائی اس وقت تک روک رکھی ہے جب تک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تحقیقات مکمل کر کے سپریم کورٹ میں جمع نہیں کرا دیتی. کیس میں مدعی عقیلہ اسماعیل کے وکیل صلاح الدین پنور ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ تفتیشی ٹیم کی رپورٹ کیس میں شامل نہ کرنے سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا سکتے.
اگر رپورٹ کیس کا حصہ نہیں بنتی لیکن قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر انیشل اسٹیجز پہ کسی نے اس میں کیس کی انویسٹیگیشن میں حصہ لیا ہے تو اس کو ہم ایز اے وٹنس پروڈیوس کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ آ کے کورٹس میں جو وہ ریئل فیکٹس ہے ڈسکلوز کرے گا کہ بھائی کیونکہ اس کا جو چالان یا باقی چیزیں وہ ساری جے آئی ٹی کے بیسس پہ ہوئی. جے آئی ٹی نے ہی انویسٹیگیٹ کیا تھا نا. اب وہ لوگ بھی نہیں آئیں گے کورٹ میں تو پھر کون آ کے بتائے گا کہ مسئلہ کیا تھا اور ان کو ہم نے کیوں اریسٹ کیا.
ادھر دوسری جانب سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی 2 تحقیقاتی رپورٹس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پروین رحمان کے قتل میں کلدم تحریک کے طالبان سمیت مختلف جہادی تنظیموں کا ہاتھ ہو سکتا ہے. رپورٹس کے مطابق کراچی میں زمینوں پر قبضہ کر کے انہیں فروخت کرنے والے مختلف گروپس یا شہر میں پانی چوری کر کے فروخت فروخت کرنے والی ہائیڈرنٹ مافیا کے کارندے بھی پروین رحمان کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن تحقیقاتی ٹیم قتل کے اصل محرکات کو جاننے کے لیے کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ عدالت کی جانب سے دوران سماعت یہ ریمارکس بھی دیے گئے کہ کیس کے حل میں غیر معمولی تاخیر سے ایسا لگتا ہے کہ کراچی میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اس قسم کی مافیاز کے سامنے بے بس ہیں اور یہ کیس پر اصراریت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اربن ریسورس سینٹر سے تعلق رکھنے والے محمد یونس کا کہنا ہے کہ یہ مافیاز اب بھی کراچی میں آپریٹ کر رہی ہیں، جنہیں بعض اوقات سرکاری اہلکاروں کی سرپرستی بھی حاصل ہوتی ہے۔
یہاں پہ کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں جو اپنا کام ابھی بھی چلاتے ہیں، جیسے لینڈ کا کاروبار چل رہا ہے، پانی کا کاروبار چل رہا ہے، واٹر ٹینکر والے ابھی بھی پانی بیچتے ہیں۔
پیشے کے لحاظ سے آرکیٹیکٹ پروین رحمان کی زندگی کے 31 سال کراچی کے غریب بستیوں میں رہنے والوں کی زندگیوں میں آسانی لانے میں صرف ہوئے۔ بطور ڈائریکٹر اورنگی پائلٹ پروجیکٹ، انہوں نے کراچی کے علاقے اورنگی میں لاکھوں شہریوں کو بہتر مکانات، پانی کی فراہمی، سڑکیں اور اعلیٰ تعلیم کے لیے اچھے اسکول تعمیر کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا، اور بہت سے لوگوں کے نزدیک شاید ان کی زندگی کا سب سے بڑا جرم یہی تھا جس کی پاداش میں انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
سمن، اسٹریٹ فوڈ یا ڈھابے کی نئی قسم جو کہ امریکہ سمیت دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کر رہی ہے وہ ہے فوڈ ٹرک۔ پاکستان میں ابھی اس کا اتنا رجحان نہیں ہے، لیکن اگر ہم امریکہ میں فوڈ ٹرکس کے بزنس کا فروغ دیکھیں تو یہ 2008 سے شروع ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ کے مطابق معاشی بحران کے باعث تقریباً 20 لاکھ امریکی اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ 17ویں صدی کی آخری دہائی شروع ہونے والے اس کاروبار نے 21ویں صدی کے آغاز میں ایک نئی سمت اور توانائی دیکھی ہے۔ اس بارے میں اسد اللہ خالد نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
حمزہ پرویز کے والد نے 2011 میں ایک حلال فوڈ ٹرک سے واشنگٹن ڈی سی میں اپنے فوڈ ٹرک کے کام کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت حمزہ 2 فوڈ ٹرک سنبھالتے ہیں۔
میرے پاس کئی کسٹمرز ہیں جو کہ میرے پاس 6 سے 7 سال سے آ رہے ہیں، اور میرے والد صاحب کو ابھی تک یاد رکھتے ہیں۔ لوئلٹی جو اس میں ایک بزنس میں مجھے ملی اپنی کسٹمرز کی طرف، دیٹس دی بگیسٹ تھنگ آئی کین ایور ہیو۔
امریکی دارالحکومت کے محکمہ صحت کے مطابق واشنگٹن ڈی سی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اس وقت تقریباً 500 کے لگ بھگ فوڈ ٹرکس کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ ٹرک آپ کو دنیا بھر کے طرح طرح کے کھانے بیچتے نظر آئیں گے۔
ہم نے یہ بھی جانا کہ لوگوں کو اس طرح کے کھانے پینے کی جگہیں اچھی لگتی ہیں جو کہ موبائل بھی ہیں۔ اس کو چلانے میں بڑا ہاتھ فاسٹ فوڈ انڈسٹری کا ہے، جہاں کھانوں کی بہت زیادہ ورائٹی موجود ہے۔ لوگوں کو اس جگہ آنا اچھا لگتا ہے جہاں انہیں مختلف طرح کے کھانے دستیاب ہوں۔
ہم سے بات کرنے والے فوڈ ٹرک مالکان اور دوسرے سورسز کے مطابق اکثر فوڈ ٹرک کا کاروبار اوسطاً 30,000 سے 2 لاکھ ڈالر تک میں شروع کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً یہ ایک ریسٹورینٹ کو کھولنے کے لیے درکار سرمایہ سے کم رقم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوڈ ٹرک کا کاروبار چلانا کسی ریسٹورینٹ کو چلانے سے کوئی بہت زیادہ آسان ہے۔ اس کاروبار کی اپنی منفرد مشکلات ہیں۔ مثلاً اگر آپ کھانا بنانے میں وقت لے رہے ہیں تو شاید آپ کے گاہکوں کی لائن اتنا انتظار نہیں کر سکے گی۔
لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا، یہاں پہ دے وانٹ فریش فوڈ، ٹائم میں چاہیے، جلدی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس 30 منٹس کی بریک ہوتی ہے، انہوں نے سب کچھ میں فوڈ بھی کھانا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ سو آپ کو میک شیور کرنا پڑے گا ان کا ٹائم ورتھ کرتا ہے 30 منٹس۔
کسی بھی دوسرے بزنس کی مانند فوڈ ٹرک کے بزنس کی کامیابی کے لیے بھی مارکیٹ میں مانگ کا درست اندازہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔
میرا خیال ہے کہ یہ سب سے ضروری ہے، اپنی ریسرچ کریں، خود اس کا حصہ بنیں جو پہلے سے فوڈ ٹرک کے کاروبار میں ہیں، ان سے بات کریں اور سمجھیں، انہیں خوشی ہوگی آپ کو گائیڈ کرنے میں۔
امریکہ میں مختلف سرکاری محکمے اس کاروبار کو ریگولیٹ کرتے ہیں، جیسے کنزیومر اور ریگولیٹری افیئرز کا محکمہ جو 2 سال کے لیے لائسنسز کا اجرا کرتا ہے، جس میں آپ کی کمپنی کا نام، کاروبار کی نوعیت اور آپ کو کس جگہ پر کتنی دیر کے لیے اپنا فوڈ ٹرک کھڑا کرنے کی اجازت ہوگی، یہ سب معلومات شامل کی جاتی ہیں۔ محکمہ صحت یقینی بناتا ہے کہ ان ٹرکوں پر بکنے والا کھانا صحت کے اصولوں کے مطابق ہو۔
ہم کھانے کے تمام ٹرکوں کا معائنہ کرتے ہیں، لہٰذا ہر 6 ماہ بعد فوڈ ٹرک کو محکمہ صحت سے اپنے سرٹیفکیٹ کی تجدید کے لیے دوبارہ معائنہ کروانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم فیلڈ میں معمول کے معائنے بھی کرتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی شکایت موصول ہوتی ہے تو غیر اعلانیہ چھاپے بھی مارے جاتے ہیں۔
صارفین بھی مختلف اقسام کے کھانوں کی آپشن سے خوش ہیں، بھوک میں یہ سستا اور فوری حل ہے۔
یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو فوڈ ٹرک پر گھر کے کھانے جیسا کھانا ملتا ہے اور یہ ریسٹورانٹس کی نسبت سستا بھی ہے.
تھینک یو تھینک یو. جہاں ایک طرف کسٹمرز کے لیے یہ فوڈ ٹرکس بہترین کھانے کا اور جلد کھانے کا ذریعہ ہے، وہیں پہ یہ ہزاروں خاندانوں کے لیے روزگار کا وسیلہ بھی ہے. اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. جمعیت علماء اسلام فے کے مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں 27 اکتوبر کو آزادی مارچ کا اعلان کر دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اسے خوش آئند قرار دیا ہے، لیکن شرکت کے حوالے سے معاملے کو کمیٹی پہ ڈال دیا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون میں بھی ابھی تک حتمی اعلان نہیں کیا ہے. مولانا فضل الرحمان اس مارچ سے کیا نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کون کون ان کے ساتھ ہوگا، تجزیہ کار کیا کہتے ہیں، اسلام آباد سے علی رانا بتا رہے ہیں.
مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے اعلان کے بعد حکومتی صفوں میں بھی اس کے حوالے سے بے چینی پائی جا رہی ہے، اور اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں اب تک اس میں شرکت کے لیے حتمی فیصلہ نہیں کر سکیں. اس احتجاج کی قیادت کون کرے گا، اور یہ احتجاج صرف مارچ تک محدود رہے گا یا پھر ڈی چوک میں دھرنا بھی دیا جائے گا؟ مولانا جو پارلیمان سے ایک طویل عرصے کے بعد باہر ہیں، اس احتجاج سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے یا نہیں؟ تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہر حال میں یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر آئندہ سال بلدیاتی انتخابات میں انہیں خیبر پختونخوا میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا.
وہ ڈیٹرمنڈ ہیں خیبر پختونخوا میں، انہیں پولیٹیکل اسپیس چاہیے، اور اس کے لیے وہ ظاہر ہے ایک لڑائی پہ نکلے ہیں بس اس پہ. لیکن اگر زیادہ امکان اس چیز کا ہے کہ شاید ان کے ہاتھ نہ آئے، لیکن ان کا پلان اس حد تک بھی ہو سکتا ہے کہ جی اگر سسٹم جاتا ہے تو چلا جائے، کیونکہ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اس سسٹم میں ان کے لیے ابھی کہیں بھی ان کو کہیں کوئی گنجائش ان کو نظر نہیں آ رہی.
اس احتجاج کے لیے دوسری دو جماعتیں ابھی تک اس میں شامل ہونے کے حوالے سے حتمی فیصلہ نہیں کر سکیں. پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ دھرنا سیاست کے خلاف ہیں، جبکہ نون لیگ ابھی بھی سوچ وچار میں مصروف ہے. تجزیہ کار رسول بخش رئیس کہتے ہیں کہ دونوں بڑی جماعتیں مولانا فضل الرحمان کے پیچھے ہیں، لیکن وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں.
باقی دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں، ورنہ اس کو پتا ہے یہ بڑا شارپ آدمی ہے، ذہین آدمی ہے، اس نے پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے طور پہ کبھی کامیاب نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے، تو اس کو وہ آگے رکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں گے کہ اس میں کیا دمخم ہے.
اس احتجاج کے حوالے سے حکومت کی طرف سے بھی اعلانات کیے جا رہے ہیں، اور وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. تجزیہ کار رسول بخش رئیس کہتے ہیں کہ اگر یہ احتجاج ناکام ہوا تو مولانا فضل الرحمان سمیت تمام اپوزیشن رہنما خول میں چلے جائیں گے.
میرے خیال میں پھر یہ پسپے اختیار کریں گے، اور پسپے اختیار کر کے جو آسان نہیں ہوگا، اور کوشش یہ ہوگی ان کی طرف سے، میں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ تصادم ہو، لوگ مریں، پھر لاشوں کی سیاست کریں، یہ دیکھنے ایسا ہی ہوگا.
مظہر عباس کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ابھی کنفیوژن کا شکار ہیں، عمران خان پریشر میں آنے والے نہیں ہیں، اگر حالات خراب ہوئے تو کوئی غیر آئینی اقدام بھی ہو سکتا ہے.
تصادم کے نتیجے میں کوئی بھی غیر آئینی اقدام ہو سکتا ہے، تو پیپلز پارٹی وہ بلیم اپنے اوپر نہیں لینا چاہتی. پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ جی اگر ہم مولانا کے ساتھ نہیں جاتے ہیں تو کل پیپلز پارٹی پہ سے زیادہ برا وقت آیا تو مولانا بھی ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، اس صورت میں ہم کیا کریں گے، اور یہی نون لیگ کا بھی ہوا ہے.
خیبر پختونخوا حکومت نے انہیں صوبے سے گزرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، تاہم مولانا فضل الرحمان تاحال اپنے موقف پر سختی سے قائم ہیں. علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
ماضی قریب کی طرح ایک بار پھر خیبر پختونخوا کے تعلیمی نظام میں نت نئے تجربات کا سلسلہ جاری ہے. چند روز قبل پچھلے اگست کے اواخر میں سکدوش ہونے والے بلدیاتی کونسلر نے حکومت یا محکمہ تعلیم کے انتظامی عہدیداروں کو اعتماد میں لیے بغیر ضلع مردان کے خواتین کے ایک اسکول کی طالبات میں برقعے تقسیم کیے، جبکہ پچھلے ستمبر کے وسط میں اسی نوعیت کے اقدام کو وزیر اعلیٰ نے روک دیا تھا. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں خواتین کے ایک اسکول میں سابق ممبر ضلع کونسل نے سرکاری فنڈ سے لگ بھگ 90 طالبات میں برقعے تقسیم کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی مشیر برائے تعلیم ضیاء اللہ بنگش کا کہنا ہے کہ طالبات میں برقعے تقسیم کرنا یا برقعے اوڑھنے کو لازمی قرار دینا کسی بھی طور پر حکومت کی پالیسی نہیں ہے، اور متعلقہ کونسلر نے یہ کام از خود بغیر اجازت کیا ہے۔ ضلع مردان کی تحصیل رستم کے گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول چینا میں مقامی سابق ضلع کونسلر مظفر شاہ نے بدھ کے روز 90 طالبات میں ایک ہی رنگ کے کپڑے سے سلوائے گئے برقعے تقسیم کیے۔ مظفر شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
یہ تو ڈسٹرکٹ کونسل کا فنڈ تھا ہمارا، اپنا کونسل کا 10 لاکھ روپے ہم نے ٹیچر سے مل کر خرید لی، حکومت کا کوئی پالیسی نہیں ہے۔
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی مشیر برائے تعلیم ضیاء اللہ بنگش کا کہنا ہے،
یہ وہاں پہ کوئی کونسلر تھا جس کا کوئی فنڈ تھا، تو ابھی ہم نے ڈیو سے پتہ کیا ہے، تو ڈیو بھی کہہ رہی ہے کہ نہ ہم سے کوئی پرمیشن لی گئی ہے اور نہ ہمیں ایس پی، اور اسکول پرنسپل سے بھی یہی پتہ کیا گیا ہے، تو ان کو بھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آئے ہیں اور وہاں پہ برقعے چھوڑ کے وہاں چلے گئے اور پھر تصویریں مصویریں نکال کے، تو ہماری تو ایسی کوئی مطلب پالیسی کوئی نہیں ہے۔
خیبر پختونخوا اسمبلی میں حزب اختلاف میں شامل پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ممبر صوبائی اسمبلی نگت اور اکزئی کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کی کوئی سوچ بوجھ نہیں، آئے روز فیصلے کرتے ہیں اور بعد میں ان فیصلوں کو واپس لیتے ہیں۔
غریب بچوں کے لیے اگر چیزیں آئی تھیں بسوں کے لیے اور ان کے یونیفارم کے لیے، تو یہ سرسر جاتی ہے، اور حکومت جو ہے تو ظاہر اس پہ نوٹس تو نہیں دے گی، لیکن ہم میں اس سے ضرور جو ہے تو طریقے استعمال لے کر آؤں گی۔
خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم شاہدہ شاہ نے کہا کہ حکومتی قوانین کے مطابق تمام تر اسکولوں کے طلباء اور طالبات کے لیے یونیفارم بالکل وضع ہے، اور مردان کے اسکول میں طالبات میں برقعے تقسیم کرنا نہ صرف غیر قانونی بلکہ غیر آئینی بھی ہے۔
لیکن اگر یہ ایک قانون نہیں ہے، نہ ہی اس پہ کوئی لیجسلیشن ہوئی ہے، اور خود سے ایسا کرنا جو ہے تو وہ ڈائریکٹ پاکستان کے قانون کو اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو چیلنج کرنا ہے۔
پچھلے ستمبر کے وسط میں خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور میں ضلع تعلیمی افسر نے خواتین کے اسکولوں میں زیر تعلیم طالبات کو پردے میں آنے اور جانے کے لیے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا۔ بعد میں مشیر تعلیم کی ہدایت پر اس اعلامیہ کو پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع میں بھی نافذ کر دیا گیا تھا، تاہم 16 ستمبر 2019 ہی کو وزیر اعلیٰ محمود خان نے اس فیصلے کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ شمیم شاید وائس آف امریکہ پشاور۔
واشنگٹن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی زور پکڑ رہی ہے۔ ٹرمپ کے صدارت سے متعلق اس لڑائی سے امکان یہی ہے کہ ملک میں سیاسی تقسیم مزید گہری ہو جائے گی، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب سن 2020 کے انتخابات کے لیے صدارتی مہم جاری ہے۔ وائس آف امریکہ کے قومی نمائندے جم میلون کی اس تازہ ترین صورتحال کے بارے میں جائزہ رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں بہجت جیلانی۔
وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے خلاف مواخذے کی کارروائی پر ڈیموکریٹ سے جھگڑے کے موڈ میں ہیں۔
پیپل ہیو سیڈ ٹو می ہاؤ ڈز ہی ہینڈل اٹ بیکاز اٹس آل ا فراڈ اینڈ بیکاز
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ وہ اسے کیسے جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک دھاندلی ہے، اور چونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں درست ہوں اور امریکی عوام کے لیے اپنا کام بہترین انداز میں کر رہا ہوں، اور جس طریقے سے میں سب کچھ چلا رہا ہوں اس پر بے حد خوش بھی ہوں۔ صدر ٹرمپ نے نیوز میڈیا کے خلاف بھی اپنی تنقید میں اضافہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بیشتر حصہ بدعنوان ہے، اس ملک میں بدعنوان میڈیا ہے جو سچ مچ لوگوں کا دشمن ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ادھر کانگریس میں ڈیموکریٹس یوکرین کے صدر کے ساتھ صدر ٹرمپ کی ٹیلی فون کال پر اپنی توجہ مرتکز کیے ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے اپنے سیاسی حریف اور ممکنہ طور پر ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کے خلاف سیاسی سطح پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش میں مدد کی درخواست کی۔ ڈیموکریٹ ایڈم شیف کہتے ہیں،
ٹو ٹرائی ٹو ایفیکٹیولی کوورس ا فورن لیڈر That is completely dependent on our country for military, economic,
ایڈم شیف کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسے غیر ملکی لیڈر پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرنا جو مکمل طور پر اپنی فوج، معیشت، سفارتکاری اور دوسری امداد کے لیے ہمارے ملک پر انحصار کرتا ہے، اور اس سے اپنی مہم میں مدد کی بات کرنا ہمارے انتخابات میں مداخلت کی طرح ہے، اس سے زیادہ بدعنوانی کے رویے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صدر ٹرمپ کسی بھی طرح کی غلطی کو مسترد کرتے ہوئے اس کال کو بہترین بات چیت قرار دیتے ہیں، لیکن قانونی ماہر پال شف برمن کا کہنا ہے کہ یہ الزامات سنگین نوعیت کے ہیں.
The entire purpose and content of the call as released by the White House.
جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے پال شف برمن کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کی گئی کال کا مقصد صدر کے سیاسی مخالفین کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی ذاتی اور سیاسی کوششوں کو بڑھاوا دینا ہے اور یہ اختیارات کا غلط استعمال ہے اور اب تک ہمارے مشاہدے میں جو کچھ بھی آیا ہے یہ اس سے کہیں زیادہ آگے ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آیا ٹرمپ کا رویہ انہیں ان کے منصب سے ہٹانے کے لیے کتنی سنگین نوعیت کا ہے، جس کے جواب میں ماہر تھامس شوارٹز کہتے ہیں کہ یہی مواخذے کی کارروائی کا نکتہ بھی ہے.
On Trump's phone call with Ukraine's leader and his appeal for help in trying to find
Vanderbilt University سے تھامس شوارٹز کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اصل سوال یہی ہوگا کہ آیا یہ رویہ مواخذے کی کارروائی کے لیے کافی ہے. چھان بین کرتے ہوئے ممکنہ طور پر یہ بات معاون ثابت ہو سکتی ہے کہ صدر کے دوسرے غیر ملکی لیڈروں کے ساتھ رویے میں اسی نوعیت کی یکسانیت دیکھی جائے. بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے ولیم گالسٹن کہتے ہیں کہ مواخذے کی لڑائی صدر ٹرمپ کے حمایتیوں اور مخالفین دونوں کے درمیان جذبات کو مشتعل کر رہی ہے اور امکان یہی ہے کہ ملک میں پارٹی بنیادوں پر تقسیم اور بھی گہری ہوگی. اور بروکنگز انسٹیٹیوٹ ہی کے جان ہوڈیک کا کہنا ہے کہ مواخذے سے متعلق مباحثہ 2020 کے صدارتی انتخابی مقابلے کا اہم نقطۂ آغاز بنتا جا رہا ہے. صدر ٹرمپ کے لیے سیاسی لڑائیاں کوئی نئی نہیں اور یہ لڑائی ان کی صدارت کے لیے ایک فیصلہ کن لمحہ ثابت ہو سکتی ہے. بیجا جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے سلسلے میں ہونے والی تفتیشی کارروائی ایوان میں جاری ہے. ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ایڈم شیف اس کارروائی کو جلد از جلد ختم کرنے پر مصر ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ شیف غیر جانبدار نہیں رہے، اس لیے ان کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کیتھرین جیپسن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
سن 2020 میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں بیرونی مداخلت کو دعوت دینے کا الزام صدر ٹرمپ کے لیے ایک نئی متنازع بحث کا آغاز ہے. ایوان اسی حوالے سے تفتیش کر رہا ہے کہ کیوں نہ ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع کی جائے. انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ ایڈم شیف اس تفتیش کو جلد از جلد ختم کرنے پر مصر ہیں. وہ اس الزام کو مواخذے کی بنیاد بنانا چاہتے ہیں. ان دنوں صدر ٹرمپ اور ایڈم شیف کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے. صدر ٹرمپ انہیں ایماندار اور انصاف پسند نہیں سمجھتے، جبکہ ایڈم شیف کا خیال ہے کہ شکایت میں ان تمام باتوں کا ذکر ہے جو ایسے الزامات بنتے ہیں جن کی تحقیقات لازم ہے. دوسری طرف صدر ٹرمپ نے ایڈم شیف کو شیفٹی ڈس آنسٹ کا لقب دے کر ان کی شہرت کو داغدار بنانے کی کوشش کی ہے، جس سے اکثر لوگ اتفاق نہیں کرتے. جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر اسٹیون بلے کہتے ہیں،
I think he brings a sense of dignity and civility.
وہ وقار اور تہذیب کا مظاہرہ کرتے ہیں. کمیٹی میں کام کرتے ہوئے انتہائی بردباری سے وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایڈم شیف ایوان میں آنے سے قبل سیاست میں ایک اچھی شہرت کے حامل تھے. وہ کیلیفورنیا ریاست کے پروسیکیوٹر بھی رہ چکے ہیں اور اس لحاظ سے وہ اس طرح کی تفتیش کرنے کے پوری طرح سے اہل ہیں. خود ایڈم شیف کا کہنا ہے،
The president wants to make this all about the whistleblower and suggest people that come forward with evidence of his wrongdoing.
سچ چاہتے ہیں کہ سارا ملبہ اس شخص یعنی وسل بلوئر پر ڈال دیا جائے جس نے کانگریس کو خبردار کرتے ہوئے یہ خبر پہنچائی. صدر ٹرمپ اس شخص کو غدار اور جاسوس ٹھہراتے ہیں. گواہوں کو ڈرانے دھمکانے کی یہ ایک واضح کوشش ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کو تشدد بھڑکانے کی ایک حرکت بھی کہا جا سکتا ہے. صدر ٹرمپ ایسے بیانات کے جواب میں کہتے ہیں،
So he made it up. He went up to a microphone and in front of the American people and in Congress, he went out and he gave a whole
انہوں نے داستان ترازی کی ہے. امریکی عوام اور کانگریس کے سامنے وہ باتیں کی ہیں جو آج تک کسی امریکی صدر نے بھی نہیں کیں. یہ مجرمانہ فعل ہے اور ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر اسٹیون بلے ایڈم شیف کے بارے میں کہتے ہیں,
It was a horrible mistake, in my estimation.
میرے خیال میں انہوں نے یہ خوفناک غلطی کی ہے. یہ ایسی بات ہے جہاں چالاکی نہیں چلتی. لوگ سچ معلوم کرنا چاہتے ہیں. عوام سب کچھ صاف صاف جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا اور اس کی کیا حقیقت ہے. ڈیموکریٹ چاہتے ہیں کہ یہ تفتیش اسی سال مکمل ہو جائے. ایڈم شیف کی سیاسی زندگی کی یہ سب سے بڑی کارروائی بھی ثابت ہو سکتی ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جمعے کے روز عراقی سیکیورٹی فورسز نے ان حکومت مخالف مظاہرین پر فائرنگ کی جو بے روزگاری, ناقص عوامی سہولیات اور بدعنوانی کے خلاف چوتھے روز کے مظاہرے کے لیے بغداد میں اکٹھے ہوئے. تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
جمعرات کو چند سو مظاہرین نے بغداد کی سڑکوں پر گورنمنٹ کے کرفیو کی خلاف ورزی کی, جبکہ سیکیورٹی فورسز نے آنسو گیس پھینکی اور ہجوم کے اوپر فضا میں انتباہی گولیاں چلائیں. بغداد میں مظاہرے میں شامل ایک شخص ابو القاسم نے کہا, اس کرفیو کے باوجود خدا کی قسم میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, ہم اپنے انتہائی سادہ حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں. ان حقوق کی ابھی تک وضاحت نہیں کی گئی ہے, لیکن ان مظاہروں کی اصل وجہ عراق کی بگڑتی ہوئی معیشت ہے. بہت سے مظاہرین ملازمتوں اور بنیادی سہولیات کے فقدان کا حوالہ دیتے ہیں. عراقی فورسز نے 2017 میں موصل کو داعش سے دوبارہ اپنے قبضے میں لینے کے بعد اس دہشت گرد گروپ پر اپنی فتح کا اعلان کیا تھا. دو سال گزرنے کے بعد اب ترقی کا فقدان پریشانی کو جنم دے رہا ہے. عراق آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ سنی, شیعہ اور کرد تین بڑے نسلی اور سیاسی گروپس کے نمائندوں نے لندن کے چیتم ہاؤس میں اس سوال پر بحث کی. وزیر اعظم کے مشیر لائت کوبا نے کہا کہ داعش کی شکست ابھی تک ایک اہم موڑ ہے. فرقہ پرستی کی سطح بہت بلند تھی اور انہوں نے جو کچھ موصل میں کیا اس کے بعد واقعی تمام مغربی صوبوں میں صورتحال بدل چکی ہے. تو آج میرا خیال ہے کہ ایک قومی تحریک کی تشکیل کی ایک بنیاد موجود ہے اور ایجنڈا بدل چکا ہے. یہ الفاظ تھے طاقتور شیعہ عالم دین مقتدی الصدر کے ایک نمائندے دھیا الصدائی نے کہا,
The political system is described as a decentralized,
سیاسی نظام کو ایک وفاقی نظام کے طور پر بیان کیا جاتا ہے, لیکن حقیقت میں عراق میں کوئی وفاقیت موجود نہیں ہے. میرا مطلب ہے مقامی حکومتوں کے پاس وہ بیشتر اختیارات موجود نہیں ہیں جو ان کے پاس ہونے چاہیے. وہ متوقع سہولیات فراہم نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس کافی اختیار موجود نہیں ہے. کردستان کے وزیر داخلہ کریم سنجاری کا کہنا ہے,
نحتاج فی العراق اولاً الى مصالحة وطنية,
ہمیں تمام عراقی لوگوں کے درمیان کسی قسم کی قومی مصالحت کی ضرورت ہے. عراق میں سنی لوگوں میں لازمی طور پر یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ عراق کا حصہ ہیں اور وہ عراق میں سیاسی فیصلہ سازی کا حصہ ہیں. عراق کے مسائل کا تعلق اس کی حالیہ تاریخ سے ہے, لیکن اس بارے میں اتفاقی رائے موجود تھا کہ ایک نئی نسل آگے بڑھنا چاہتی ہے. عراق میں 20 سال سے کم عمر کے لگ بھگ 20 ملین نوجوان لوگ موجود ہیں. انہیں نہیں یاد کہ صدام حسین کون تھا, اس سے پہلے کیا ہوا اور تمام سیاسی مسائل کیا تھے. انہیں تو سہولیات, اسکول, ہسپتال نہیں مل رہے اور وہ سڑکوں پر ہیں. وہ بہت مضطرب ہیں. یہ الفاظ تھے عراقی وزیراعظم کے مشیر لائت کوبا کے. اضطراب اب تیزی سے برہمی اور تشدد کی شکل اختیار کر رہا ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
افغانستان میں امن کے قیام میں پاکستان کا رول ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ تصور درست ہے کہ طالبان پر پاکستان کا بھی اتنا ہی اثر و رسوخ ہے جتنا سمجھا جاتا ہے کہ پہلے تھا؟ اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری کی تیار کردہ رپورٹ.
اب سے کچھ عرصے قبل افغانستان میں امن کے لیے ہونے والے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات عین اس وقت ٹوٹ گئے جب بقول طالبان ایک معاہدہ بالکل ہونے کے قریب تھا اور جنگ سے تباہ حال اس ملک میں امن کے لیے جو امیدیں پیدا ہوئی تھیں وہ ٹوٹ گئیں. اس حوالے سے امریکہ کا موقف یہ تھا کہ ایک جانب تو طالبان مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسری جانب تشدد کی کارروائیوں میں بھی ملوث ہیں, تو ان پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اب ایک بار پھر مذاکرات کی بحالی کی امیدیں پیدا ہو گئی ہیں. پاکستان امن میں ایک سہولت کار کا کردار ادا کرتا رہا ہے, لیکن کیا پاکستان کا طالبان پر اب بھی اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہ جو چاہے ان سے کرا سکتا ہے؟ اس بارے میں بیشتر ماہرین اور واقفان حال کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے اور پاکستان کا اب طالبان پر اتنا اثر و رسوخ باقی نہیں رہا. افغان صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر حسین جیسا کا وائس آف امریکہ کے ایک پروگرام میں کہنا تھا۔
پاکستان صرف ایک تسہیل کنندہ ہے، جیسا کہ وہ ان کے اپنے مسئولین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہم نے جو ہے صرف فیسیلیٹیٹ کیا ہے، جہاں تک ہمارے ریسورسز تھے یہ جو مذاکرات امریکہ اور طالبان کے درمیان ہو رہے ہیں، باقی سب کچھ وہ ڈائریکٹلی امریکہ اور طالبان کے درمیان تھا، اور اس میں بھی بہت سارے ابہامات شروع سے ہی موجود تھے، اور پھر انہی ابہامات کی وجہ سے اور عدم شفافیت کی وجہ سے امریکہ میں بھی بہت زیادہ بے چینی پھیلی، اور جس کے نتیجے میں ان کے سارے سابقہ ڈپلومیٹس، بڑے بڑے نامدار جو کانگریس ممبرز ہیں، انہوں نے بھی آواز اٹھانا شروع کر دیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ بعد میں جب پتہ چلا، تھوڑا بہت کھل کے سامنے آئے، تو امریکنز نے کہا، ان کے بڑے بڑے قداور شخصیات نے کہا کہ یہ بیلنس ڈیل نہیں ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ایسے ہو رہا ہے جیسے ہم سب کچھ سرنڈر کر رہے ہیں طالبان کو۔ طالبان کے ایٹیٹیوڈ سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ثابت کرنے کی کہ ہم خود مختار ہیں، طالبان جو ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی کے طور پر، اب وہ نہ پاکستان میں ہیں نہ پاکستان کے قریب کسی سرحدی علاقے میں جو افغانستان سے ملحق ہیں، یا افغانستان میں یا پاکستان میں کہیں پہ بھی نہیں، وہ دوحہ میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو ذرا فری فیل کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے پاکستان سے بہت زیادہ توقع رکھنا کہ پاکستان جو ہے وہ سیاہ کو سفید بنا دے گا اور سفید کو سیاہ، میرے خیال سے یہ کچھ بہت زیادہ توقع ہے، اور میرے خیال سے پاکستان کے ساتھ بھی جفا ہوگا اگر ہم سب کچھ یہ کہیں کہ پاکستان کو جو یہ سب کچھ کرنا ہے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد میں طالبان وفد اور امریکی ایلچی کی بیک وقت موجودگی محض ایک اتفاق ہے یا کسی طے شدہ منصوبے کا حصہ، اور کیا یہ مثبت سمت میں ایک قدم ہے؟ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان کے صوبے سندھ میں ٹڈی دل کا ایک اور حملہ ہوا ہے، جس میں کھڑی فصلوں کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ یہ حملہ پہلی بار بلوچستان سے آنے والے ٹڈی دل نے کیا ہے۔ محکمہ زراعت سندھ نے فضائی اسپرے کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ لوگوں نے خصوصی جالوں کی مدد سے ٹڈیوں کو پکڑ کر گھروں اور ہوٹلوں میں خوراک کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس بارے میں اسور امام نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
سندھ کا سہرائی علاقہ تھرپارکر حالیہ دنوں میں ٹڈی دل حملے کا نشانہ بنا۔ سندھ کے سرحدی علاقے چھاچرو، ڈاہلی اور نگر پارکر میں ہونے والے ٹڈی دل حملے نے سینکڑوں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلوں کو زبردست نقصان پہنچایا ہے، جبکہ حالیہ بارش کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سرسبز میدان اور کھلیان بھی اجڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے تھرپارکر میں انسانوں کے ساتھ ساتھ لائیو اسٹاک کے بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ تھرپارکر سے حکمران جماعت کے رکن صوبائی اسمبلی سریندر ویسانی کا موقف ہے کہ سندھ حکومت ٹڈی دل پر اسپرے کرا رہی ہے، لیکن بڑی تعداد میں ہونے کی وجہ سے ان پر قابو پانا مشکل ہے۔ سریندر ویسانی کہتے ہیں،
تو یہ ان کی پاپولیشن بہت زیادہ بڑھتی ہے، مطلب ایک جو ہے نا وہ ایک دن میں 190-200 تک نئے بچے پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت بڑے سوام میں گھومتے ہیں نا، تو جو درخت ان کے راستے میں آتا ہے، جو بھی گرین چیز آتی ہے، سب کو کھا جاتے ہیں نا، تو اس میں سے ابھی وہاں بارشیں اچھی پڑی ہیں، تو ایگریکلچر جو ہوا ہے، جو کراپس ہوئے ہیں، اس کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیکن یہ پاکٹس میں ہے، پورے تھرپارکر میں نہیں ہے، یہ پاکٹس میں ہے۔ پہلے سندھ حکومت جو ہے نا اسپرے کراتی ہے اوپر سے جہازوں سے۔
تھرپارکر میں سیاحت کی فروغ کے لیے کام کرنے والے ایک این جی او کے سربراہ ذوالفقار کھوسا کہتے ہیں کہ ٹڈی دل سے لوگ سخت پریشان ہیں، لیکن حکومتی ادارے باہمی اختلافات کے باعث مؤثر فضائی اسپرے کرنے میں ناکام ہیں۔ ذوالفقار کھوسا کہتے ہیں،
عمرکوٹ ڈسٹرکٹ کا جو ہے حصہ، وہ کرنی جو تڑ گاؤں کا نام ہے، وہ پچھلے ون ویک سے جو نا متاثر ہوا ہے، مارکیٹ اسٹارٹ ہوا ہے وہاں پر، اور رانی جو تڑ، یہ دونوں جو گاؤں ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں عمرکوٹ کے۔ جو تھرپارکر ڈسٹرکٹ ہیں وہ تین تحصیل ہیں، وہ تعلقات وہ متاثر ہوئے ہیں، چھاچرو، ڈائلی اور نگر پارکر۔ فضائی اسپرے ابھی تک تھرپارکر میں نہیں ہوا یہاں پر، ابھی تک جہاں تک ہمیں انفارمیشن ہے کہ سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل جو گورنمنٹ ہیں وہ دونوں ان کا آپس میں جھگڑا چل رہا ہے۔ وہ سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ فیڈرل گورنمنٹ کرے، فیڈرل کرے کہہ رہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کرے۔
عمرکوٹ کے ایک سینئر صحافی ملک اسلام کہتے ہیں کہ ٹڈی دل سے سندھ کے دو اضلاع عمرکوٹ اور تھرپارکر بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
ٹڈی دل کے گول اترتے ہیں، اور تھر میں جو زرعی فصلیں ہوتی ہیں ان پر بادلوں کی طرح چھا جاتی ہیں، اور تھوڑے ہی وقت میں فصلوں کو چٹ جاتی ہیں، اور جس درخت پر بیٹھتی ہے تو اس کو ابھی صفایا کر دیتی ہے۔
اس سال ماہ جون میں بھی سندھ پر ٹڈی دل کا حملہ ہوا تھا، لیکن یہ حملہ بھارت کے علاقے راجستھان سے آنے والے ٹڈی دل نے کیا تھا، جس سے فصلوں کو کافی نقصان پہنچا۔ اور اب ایک بار پھر سندھ کے سرائی علاقوں میں بارشوں کے بعد تیار فصلوں پر ہونے والا یہ حملہ کسانوں کے لیے کہیں زیادہ پریشان کن ہے، لیکن حکومتی اداروں کے اقدامات ان پر کنٹرول کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہو رہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ میں ایک وفاقی جج نے ہارورڈ یونیورسٹی کو اس الزام سے بری الذمہ قرار دے دیا ہے کہ یونیورسٹی ایشیائی امریکی درخواست کنندگان کے ساتھ امتیاز برت رہی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اس مقدمے پر کافی لوگوں کی نظریں لگی ہوئی تھیں، جس میں اسٹوڈنٹس فار فیئر ایڈمیشنز نامی ایک گروپ نے ہارورڈ یونیورسٹی پر، جس کا شمار آئی وی لیگ یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے، یہ الزام عائد کیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اور غیر قانونی طور پر ایشیائی امریکیوں کی تعداد کو کم رکھ رہی ہے تاکہ کیمپس میں ایک خاص نسلی توازن برقرار رکھا جا سکے۔ امریکہ کی ڈسٹرکٹ جج ایلیسن بروز نے تاہم یہ فیصلہ دیا کہ ہارورڈ میں داخلوں کا مرحلہ ہر لحاظ سے درست نہیں ہے، لیکن آئینی معیار کے مطابق ہے۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ کسی قسم کے نسلی امتیاز کا ثبوت نہیں ملا، اور ایسی کوئی شہادت بھی نہیں ملی کہ داخلے کا کوئی فیصلہ ایشیائی امریکی شناخت کی بنا پر کیا گیا ہو۔ مقدمے کا یہ فیصلہ 3 ہفتوں کی سماعت کے بعد سامنے آیا ہے۔ سماعت کا آغاز اکتوبر 2018 میں ہوا تھا۔ مقدمے نے افرمیٹیو ایکشن کے معاملے پر بحث کو پھر سے جنم دیا تھا۔ اس فیصلے سے دوسری یونیورسٹیوں کو عارضی طور پر اطمینان ہوا ہے جو کیمپس میں کثیر نسلی ماحول کو یقینی بنانے کے لیے رنگ نسل کو ایک طریقہ کار خیال کرتی ہیں۔ ساتھ ہی اس فیصلے سے ایک طویل جنگ کا راستہ کھل گیا ہے، جس کے بارے میں ماہرین کی پیش گوئی ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ اس تمام صورتحال پر ہارورڈ یونیورسٹی نے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اسٹوڈنٹس فار فیئر ایڈمیشنز نامی تنظیم نے کہا ہے کہ وہ فیصلے کے خلاف اپیل کرے گی۔ اس تنظیم کے سربراہ ایڈورڈ بلوم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نے جو دستاویزات اور بیان حلفی داخل کیے تھے، ان سے صاف انکشاف ہوتا تھا کہ ایشیائی امریکی درخواست کنندگان کے خلاف سوچے سمجھے انداز میں امتیازی سلوک روا رکھا گیا ہے۔ افرمیٹیو ایکشن کے حامیوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے دوسری یونیورسٹیوں کو یقین دہانی حاصل ہوگی۔ گروپ کے سربراہ کرسٹن کلارک کا کہنا ہے کہ فیصلے میں اس بات کو صحیح طور پر تسلیم کیا گیا ہے کہ نسل کی بنیاد پر داخلے نہ صرف قانونی بلکہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہیں کہ تعلیمی ادارے ہر طبقہ زندگی کے طالب علموں کے لیے دستیاب ہیں، جن میں نسلی اقلیتیں شامل ہیں۔ جہاں تک ہارورڈ یونیورسٹی کا معاملہ ہے، مقدمہ دائر کرنے والوں نے یہ دلیل دی تھی کہ داخلوں کے معاملے میں ایشیائی امریکیوں کے لیے معیار اونچا رکھا گیا تھا، جبکہ ایسے سیاہ فام اور ہسپانوی طالب علموں کو فوقیت دی گئی تھی جن کے خراب گریڈز تھے۔ مقدمے میں یہ دلیل دی گئی تھی کہ ایشیائی امریکیوں کو نسلی تعصب کی بنا پر کم ریٹنگز ملتی ہے، جس کی وجہ سے طلبہ کی درخواستیں بہت عمدہ نصابی ریکارڈ کے باوجود رد ہو جاتی ہیں۔ مقدمے کی بنیاد ہارورڈ میں داخلے سے متعلق 6 سال کے اعداد و شمار پر رکھی گئی تھی، جس کے مطابق ایشیائی امریکیوں کی ذاتی ریٹنگ اور ان کے داخلوں کی شرح سب سے کم تر سطح پر تھی۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے اسٹوڈنٹس فار فیئر ایڈمیشنز کو مبینہ طور پر ایک سیاسی گروپ قرار دیا ہے، جسے بقول اس کے ایشیائی امریکیوں کی حقیقی معنوں میں مدد کرنے میں دلچسپی نہیں ہے۔ تاہم اس تنظیم کا کہنا ہے کہ اس کے 20,000 سے زیادہ ممبر ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کوئی 8 ماہ قبل مارس اپرچونٹی نامی خلائی گاڑی مریخ کی سطح پر اٹھنے والے گرد کے طوفان میں پھنس گئی تھی، جس کے بعد اس کا ناسا سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ خلائی ادارے نے 800 سے زیادہ مرتبہ اس سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بدھ کے روز اس کو بحالی کی آخری ہدایات دینے کے بعد سائنسدانوں نے مشن کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے ناسا کے ایسوسیٹ ایڈمنسٹریٹر فار سائنس تھامس زوربشن کا کہنا تھا، سو اس لیے میں یہاں گہری ممنونیت اور تحسین کا احساس لیے مارس اپرچونٹی نامی مشن کے مکمل ہونے اور مریخ کی کھوج کے مشن کی تکمیل کا اعلان کرتا ہوں۔ میں یہاں اس ٹیم میں کھڑا ہوں اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک جذباتی لمحہ ہے۔ مارس اپرچونٹی نامی مشن کو سن 2003 میں مریخ کی کھوج کے لیے بھیجا گیا تھا، اور 1 سال بعد وہ مریخ کی سطح پر اتر گیا۔ اس سے پہلے اسپرٹ نامی ایک مشن بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ یہ دونوں خلائی گاڑیاں گولف کی ٹوکری کے برابر حجم رکھتی تھیں اور ان کی سرگرمیوں کو صرف 90 دن تک جاری رہنا تھا، لیکن یہ دونوں مشن خصوصی طور پر اپرچونٹی اپنی معینہ مدت سے کہیں زیادہ وقت گزار گئیں۔ شمسی توانائی سے چلنے والی یہ دونوں خلائی گاڑیاں برسوں تک مریخ کی پتھریلی زمین پر تحقیق کرتی رہیں۔ دونوں گاڑیوں کو تحقیق کے دوران یہ ثبوت ملے کہ قدیم مریخ پر پانی موجود تھا اور شاید اس پر زندگی کے جرثومے بھی موجود تھے۔ سن 2009 میں اسپرٹ نامی خلائی گاڑی کا رابطہ ناسا کے ساتھ منقطع ہو گیا تھا۔
ہمارے اسرو کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر سیڈرک فرینکلن۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے دو بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔